संगीत फरमाया कि शख्स के कहना मैं जनाबे मुतालिक हम सलमान समझता हूँ और कि मस्जिद में आजान भी देता है कि अपनी बात पर छोड़ दिया
भाई हिस्से मुतालिक के मुतालिक अकीदे की बात हमारे नजदीक हज़रत अबू तालिब का इंतकाल इस्लाम पर नहीं हुआ और ये इतनी शदीद बात है कि अहले तशय्यो के यहां ये कुफ्र के जुमले से कम नहीं है और ये उनके अकायद में से गोया है कि हज़रत अबू तालिब मुसलमान थे और हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ लिखा है किताबों में वो कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब का जिक्र हमेशा इज्जत और एहतराम से करना चाहिए और बगैर जरूरत के हज़रत अबू तालिब के ईमान और कुफ्र पे बहस नहीं करनी चाहिए। क्या फायदा इससे भी बढ़ के ये वहाबी हैं जो हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तक पे जहन्नमी करार देते हैं और माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ऐसी बातें करते हैं। कुछ भी आया हो किताब व सुन्नत में कोई आदमी ऐसा बेहया नहीं होता कि वो उन चीजों को जाकर नकल करे। कौन ऐसा है जिसने मां बहन की गालियां ना सुनी हत्ता के कत्ल की नौबत आ जाती है लेकिन घर जाके यही कहता है कि आपको बुरा कह रहा था अम्मी आपको बुरा कह रहा था। ये थोड़ी होता है कि गालियां जाके मुंह पे सुना दे कि आपको ये कह रहा था वलियाजुबिल्ला। इसी तरह से अबू तालिब के मुतालिक हमेशा एक तो बगैर जरूरत के ये बात करती नहीं चाहिए और दूसरे अदब और एहतराम रहना चाहिए। हज़रत अबू तालिब को यहां तक हमारे हज़रात ने लिखा है कि अगर कोई उनके कुफ्र की बार बार बात करे तो डर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आमाल पेश किए जाएं और उसमें ये चीजें आ जाएं तो उन्हें तकलीफ पहुंचे दुख पहुंचे। तो आखिर फायदा क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख और तकलीफ देने का? तो इसलिए एक बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि उस आदमी का अकीदा है अब है क्या करेंगे आप उसे। मुमकिन है पढ़ा लिखा है मुमकिन है जाहिल है लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से हम उसे रोक दें कि मस्जिद में आजान ना दें। इससे भी बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो आजान देने की भी उसे इजाजत होनी चाहिए और जो उसके साथ रवैया और सलूक मुसलमानों के साथ रखा जाता है वही रखना चाहिए। ये ऐसी चीजें ही नहीं है कि जिनको कुफर और इस्लाम का दारोमदार बनाया जाए। अब ये एक बात करते हैं अहलुसुन्ना के इमाम थे अबू बकर जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह। जस्सास राजी रहमतुल्लाह की जब तफसीर पढ़ी तो उनकी चार जिल्दों में नौ मुकामात ऐसे मिले जहां हमने निशान लगा दिया कि ये हमारे अहले सुन्ना के तरीके के खिलाफ। उन्होंने साफ जादू का इनकार किया हालांकि जादू हमारे नजदीक अहले सुन्ना के अकीदे में शामिल है कि जादू पर हक है। अहले तशय्यो नहीं मानते हनफियों में जस्सास ने नहीं माना और जस्सास राजी रहमतुल्लाह अलैह अब तक कहते हैं कि इमकान इमाम अल हनफी अफिया शरीफ अपने दौर में हनफी फुकहा के इमाम थे और बहुत बड़े आदमी थे। वो अल्लाह ताला को क़यामत में देखने के कायल नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें सात बातें और हैं नौ जो हमारे मताले में आए कोई ऐसी बात नहीं। इसलिए उन्हें समझा देना चाहिए मुमकिन है उनके पास दलायल और ना भी दलायल हों उसके पास। तो अमरे वाकया ये है कि खुद अहलुसुन्ना ने किताबें लिखी हैं हज़रत अबू तालिब के मुसलमान होने पे और उन्होंने दलाइल इकट्ठे किए। تو ایسی بھی کیا آگ لگ گئی ہے کہ اس مسئلے پہ جو دوسرے لوگ اپنے دلائل دیتے ہیں وہ بھی سن لینے چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، نہ قیامت میں کسی نے پوچھنا ہے نہ کوئی سوال جواب ہے، کیوں ایسی باتوں میں آدمی پڑے؟ دوسرا سوال ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بیوی کے نفقہ پر قادر نہ ہو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. جی ہم نے کہا ہے، کیا یہ تقدیر کے منافی نہیں؟ اور یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، اور قرآن کریم میں جو ہے کہ اگر فقیر ہو تو یغنیہم اللہ، اللہ انہیں دے دے گا. صحیح موقف کیا ہے؟ صحیح موقف وہی ہے جو مسئلے میں بیان کیا، کہ جس شخص کے پاس استطاعت نہ ہو اپنی بیوی کی کفالت کی اسے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے. تقدیر کا مسئلہ تو پھر ہر جگہ میں آئے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا، انہوں نے ایک چور کو سزا دی تو اس نے کہا امیر المومنین میں نے کب چوری کی؟ اب میں یہ کس نے کیا؟ اس نے کہا یہ تو خدا کی تقدیر میں تھا. ان کے اچھا میں بلاتا ہوں تمہیں دوبارہ. حد نافذ ہوئی تو پھر بلا کے اس کے سر پہ مارا اور فرمایا یہ یہاں خرابی تمہارے پیدا ہو گئی ہے، یہ جو کچھ میں نے کیا یہ تقدیر سے باہر تھا، یہ بھی تقدیر ہی ہے. تو اس لیے تقدیر کی مباحث میں نہیں پڑنا چاہیے، آدمی اپنے حالات کو دیکھے اس کے مطابق عمل کرے. ایک چیز یہ دریافت فرمائی ہے کہ سورج گرہن، تو اس کے متعلق تو ہم نے تفصیل سے عرض کر دیا تھوڑی سی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز پڑھی تھی 2 رکعتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے، کتنے سجدے کیے، یہ فقہا کا اختلاف. بعض رات بات کے قائل ہیں کہ ایک ایک رکوع، ایک ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ رکوع کیا ہے، 3 مرتبہ رکوع کیا ہے، 7 مرتبہ رکوع کیا ہے، اتنے سجدے کیے ہیں. ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا گویا دشوار ہو گیا تھا، اتنی زیادہ رقت آپ پہ داری تھی اور اتنا رونا تھا. اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے روب کی وجہ سے، کہ سورج جیسی چیز اس میں گہن لگ گیا، کہ اللہ کی قدرت کی علامت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا یا نہیں دیا اس میں بھی فقہا، 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی روایت کرتے ہیں، اور ہر کوئی جو جو اس نے دیکھا ہے، وہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانی شروع کر چکے تھے، تو میں ان کے ساتھ نماز میں ہی مل گیا. وہ 2 رکعتوں ہی کی بات کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار جھک جانے سے مراد سجدہ اور رکوع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے سر مبارک کو جھکا دینا، پھر دیر تک کھڑے ہو کے اتنی دیر تک دعا مانگتے رہے ہیں حتیٰ کہ سورج صاف ہو گیا. ہمارے یہاں چونکہ 10 بجے کا وقت ہے نا، کہ 8 سے 10 بجے تک سورج گرہن ہوگا، تو ہم نے اس کے آخری حصے میں رکھی تاکہ دعا میں 10:00 چند منٹ ہو جائیں اور سورج صاف ہو جائے، اس سنت پہ عمل ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لا لموت احدم ولا لحیاتہ، کسی آدمی بڑے آدمی کے پیدا ہونے اور مرنے پر یہ چاند سورج گرہن نہیں لگا کرتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو تمہیں اللہ دکھاتا ہے، اور آپ پہ اتنی گھبراہٹ تاری تھی جسے قیامت آ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو اتنی طویل نماز پڑھائی اور دعا کی، لوگوں کی توجہ خاص طور پہ ایک گناہ کی طرف دلائی. جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو خطبہ دیا ہے یا باتیں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اختلاف اس میں بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت مؤثر باتیں فرمایا، تمہاری آزمائش ہوگی اور تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چیخو پکار پڑ گئی جب قبروں کا ذکر آیا، اور آپ نے کہا لا انکم تفتنو فی قبورک، یاد رکھو تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یاد رکھو تم سے قبروں میں سوال و جواب ہوگا. اور پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایسی چیخو پکار اور رونا دھونا تھا کہ میں ڈر گئی کہ دجال کے یہ گھر کے قریب جو جھاڑیاں ہیں یہیں تو نہیں چھپا ہوا. اسی وجہ سے قبر کے سوالات میں 5ویں سوال پہ اختلاف ہے. وہ اختلاف یہی ہے کہ دجال کے متعلق قبر میں پوچھا جائے گا یا نہیں. وہ بعض محدثین کہتے ہیں یہ سلسلہ اسماء رضی اللہ عنہ کی حالت تھی اپنی, وہ ختم, اور انہوں نے بعض کہتے ہیں نہیں قبر میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل سے بعض چیزیں, اور اسی میں ایک گناہ کی طرف اتنی اللہ کی عظمت جلال اور روب, ایک گناہ کی طرف متوجہ کیا. فرمایا دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بدکاری نہ کرتا. تم میں سے کسی گھر کا غلام اور باندی جا کے منہ سیاہ کرے, کالا کرے منہ, تو تمہیں اس پہ کتنا غصہ آئے گا. یاد رکھو اللہ کو اس سے زیادہ غصہ تم پر آتا ہے, لیکن وہ برداشت کرتا ہے, اس غصے سے بے قابو نہیں ہو جاتا, یا بے قابو کا لفظ تو غیر مناسب ہے, اس غصے کو نافذ نہیں کر دیتا. اس ایک گناہ کی طرف توجہ دلائی اور دعا اتنی طویل مانگی کہ سورج صاف ہو گیا. تو سورج گرہن کے بارے میں یہ چیزیں آئی ہیں, سب جگہ آئی ہیں اور سنت ہے اس نماز کو. چاند گرہن کے متعلق چونکہ اتنی چیزیں نہیں آئیں, اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ چاند گرہن کی نماز نہیں ہمارے نزدیک, یعنی اس طرح سے اجتماعی نہیں ہے سورج گرہن کی یہ عبادت. امام پڑھائے نماز مختصر پڑھائے تو دعا کو لمبا کر دے, نماز لمبی پڑھائے تو چاہے تو دعا کو مختصر کر دے, چاہے دونوں صورتوں کو جمع کر لے. سیدھی سادی دو رکعتیں ہیں اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں, اور اگر کسی کی کوئی رکعت رہ جائے تو ایسے ہی اٹھ کے پورا کر لے جیسے کہ پورا کی جاتی. قیصر و کسرا لقب تھا, جیسے روس کے بادشاہ کا لقب کسی زمانے میں زار تھا, جیسے شاہ ایران, یہ جتنی پشتیں گزری ہیں انہیں شاہ ایران ہی کہا جاتا تھا, اور جیسے چانسلر جرمنی میں رائج ہے, جیسے فرعون, یہ انہوں نے کوئی 2500 سال حکومت کی ہے فرعون نے, ایک فرعون آیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ہوتے ہوتے اس طرح یہ چلتے رہے. بالکل اسی طرح قیصر اس بادشاہ کو کہتے تھے جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا, اور کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ہلاکت کی خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ قیصر مرے گا اور اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا, اور کسرا مرے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا. تو یہ دو بادشاہ مراد ہیں. قیصر جو تھا ہرقل روم کا بادشاہ تھا, اور دارالحکومت دارالحکومت ان کا یہ تھا استنبول. اور استنبول میں یہ جو آیا صوفیہ ہے, یہ جو مسجد ہے, یہ سب سے بڑا گرجا تھا, یہیں یہ بیٹھتے تھے, اور یہیں عیسائیت جو تھی یہیں سے پھیلتی تھی. اسی لیے کیتھولک جو ہیں وہ اب تک اس کے قائل ہیں. پھر یہیں سے اسے نکالا گیا تھا, پھر وہ شام چلے گئے تھے, پھر شام میں ہمس ان کا دارالحکومت بن گیا تھا, پھر بیت المقدس ایران نے حملہ کر کے فتح کر لیا تھا. ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو پھر تو وہ گھس گئے اور مارتے ہی چلے گئے یہ ایرانی. سب سے بڑا نقصان انہوں نے عیسائیوں کا اس وقت کیا جب وہ صلیب اتار کر لے کے, اس صلیب کے متعلق ان کے ہاں یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ اس پہ لٹکائے گئے. یہ ایسے ہی ہے جسے بیت اللہ سے کوئی حجر اسود اٹھا کر لے جائے. تو قیصر نے نظر مانی تھی, اس نے کہا کہ اگر اللہ یہ مجھے واپس مل جائے صلیب تو اپنے کندھے پہ رکھ کے بیت المقدس پہنچاؤں گا. پھر جب ایران کی فتح پہ یہ ملی ہے تو وہ پیدل چل کے آیا ننگے پاؤں, اور بیت المقدس میں لا کر اس نے یہ صلیب نصب کی. پھر وہ رات ایسی تھی کہ اس نے کہا کہ میرے لیے رات گزارنے کے لیے کھلے موسم میں باہر چارپائی پلنگ بچھایا جائے, تو بچھایا گیا. تو رات کو لیٹ کے ستاروں پر غور کرتا رہا. پھر اس نے لکھا اس نے اور غاتر رومی, انہوں نے دونوں نے ایک ہی استاد سے علم نجوم پڑھا تھا. تو پھر اس نے اس کے صبح اپنے دوست کو خط لکھا کہ قد زہر ملک الختان، میں رات ستاروں پر غور کر رہا تھا، اس سے مجھے تو پتہ یہ چلا کہ وہ قوم جو ختنہ کراتی ہے ان کے ہاں ان کا بادشاہ ظاہر ہو گیا. تو تمہارا کیا خیال ہے؟ آخری نبی آ گئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر اس نے لکھا کہ میری بھی یہی رائے ہے اور میں تو حضرت کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں جا کے انہیں سلام پیش کروں اور اسلام کو قبول کروں. پھر وہ چلا ہے، پادریوں کو پتا چلا تو انہوں نے تو اسے وہیں مار دیا. قیصر سلطنت بچانی تھی، سمجھدار تھا، تو اس نے پادریوں کو اکٹھا کیا اور جب مین ہال میں لے گیا تو اس نے نوکروں کو کہا کہ باہر کے سارے دروازے بند کر دو. پھر ہال کے دروازے بند کر دیے. پھر اس نے کانفرنس سب کو، تو اس نے کہا کہ ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ وہ آ گئے. پادری اٹھ کے بھاگ کھڑے ہوئے، جب بھاگے تو دروازے بند. اس کا تم گھبراؤ نہیں، میں عیسائیت نہیں چھوڑ رہا، مجھے پتا تھا کہ تم ناراض ہو جاؤ گے مجھ سے. اسے پتا تھا نا باہر جا کے پھر فتنے پھیلیں گے، حکومت کا زوال بھی ہو سکتا ہے، احتجاج بھی اس ڈیموکریسی کے خلاف ہو سکتا ہے. تو وہ سول مارشل لا تھا، وہ سول کا جبر تھا. تو اس نے پھر بٹھایا انہیں. البتہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ لکھا ہے وہ الگ چیزیں تھیں. پھر یہ ہو ہی رہا تھا کہ آپ کا خط پہنچ گیا، ہو ہی رہا تھا کہ اس نے کہا یہاں عربوں کے کوئی تاجر ان دنوں آئے ہوئے ہیں، تو پتا چلا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان کر کے آئے تھے معاہدہ حدیبیہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد تھے، پورے عرب ممالک میں خط لکھ رہے تھے، 300 سے زیادہ خطوط لکھوائے ہیں، طبقات ابن سعد میں بہت خط آئے. ادھر اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلا لیا اور پھر اسے خط دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ابو سفیان سے پوچھنے لگا کہ یہ کیسے ہیں، کیا ہے، حالات کیا ہیں، تم جانتے ہو انہیں، اور تم میں جنگ کیسی رہی؟ تو بدر میں وہ جیتے تھے، عہد میں یہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے بڑا جی چاہ کہ جھوٹ بولوں، مگر میں جھوٹ اس لیے نہیں ملا سکتا تھا کہ مجھے پتا تھا میری قوم رسوا ہو جائے گی. لیڈرز جھوٹ بولتے تھے نا تو سمجھتے تھے قومیں رسوا ہو جائیں گی. تو پھر اس نے کہا ابو سفیان اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تو میرا بس چلے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. لغسل تو عن قدمائے، میں انہیں بٹھاؤں کرسی پہ اور ان کے پاؤں دھو کے پانی پی. اللہ کی قسم اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. ابو سفیان اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس کا مقابلہ کو اسی لیے قیصر نے آخری لنگر جو اٹھایا، بادشاہ تھا، تو اس نے شام کو سلام کیا اور اس کا شام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری طرف سے اور عیسائیت کی طرف سے تجھے سلام ہے، اپنے ہم نہیں آئیں گے. تو یہ شام جو تھا یہ ان کا تھا. تو قیصر اور کسرا اسی لیے اللہ نے پیشن گوئی کی تھی، اللہ نے فرمایا اب عیسائیوں کو مار پڑی ہے نا، ایرانیوں نے مارا ہے، تو ان ایرانیوں کو مار پڑے گی اور عیسائی ماریں گے. اس زمانے میں اتنی بڑی پیشن گوئی تھی جیسے کوئی کہہ دے کہ افغانستان امریکہ کو توڑ دے گا، یہ اتنی بڑی چیز. ٹائن بی نے اس پہ بحث کی ہے اور ٹائن بی نے لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق اسے کہا ہے، یہ اس زمانے میں پیشن گوئی کرنا ممکن ہی نہیں تھا. جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو لوگ ہنسے، لوگوں نے کہا معاذ اللہ پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو، یہ کیسی بات ہے. خلف جو تھا تو بلال رضی اللہ عنہ کو جو ایزا اور تکلیف دیا کرتا تھا، اس نے کہا وہ اگر شرط لگاؤ، اگر یہ ہو گیا کتنے اونٹ لوگے اور نہ ہوا تو کتنے دو گے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 10-10 اونٹوں کی شرط لگاتے ہیں، زمانے میں یہ جائز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا تم نے دیکھا نہیں ہے، وہ کر اللہ نے کہا بزا سنین، بزا میں یعنی 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آئے گا، اور اس سے جاؤ اور اس کو دوبارہ کرو معاہدے کو. تو اگر رضی اللہ عنہ گئے اور کہا 3 سے 9 سال میں یہ واقعہ ہوگا, تو وہ ہنسا, اسے کہا اچھا چلو آگے. انہوں نے کہا 40 اونٹ کر دو, اسے کہا 40 اونٹ کر لو, ہونا کچھ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یفرح المومنون, اس دن ایمان والے بڑے خوش ہوں گے جب ایرانیوں کو شکست ہوگی اور عیسائی غالب آئیں گے. وہ پھر ہوا ایسے ہی, اتنی مار پڑی ایرانیوں کو, وہ کہاں سے بیت المقدس اور کہاں یہ سارے علاقے انہوں نے لے لیے. اور ادھر بدر ہو گیا تھا, بدر میں وہ قتل ہو گیا تھا خلف. اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں بھیج دیے گئے تھے عربوں میں, ان عربوں میں اخلاقیات اتنی اچھی تھیں کہ اس کے بیٹے 40 اونٹ لے کر حاضر ہوئے مدینہ مروہ. کہا ہمارا والد اگرچہ مار دیا تم نے بدر میں, لیکن اس نے وعدہ کیا تھا وہ کر آپ سے, یہ آپ کی امانت ہے, آپ رکھیے. عیسائی غالب آئے اور ایرانی ہار گئے, ہم شرط ہار گئے. یہ حربی کافر کا مال تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا. جمعہ کی دوسری اذان مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں ادا کرتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا یہ دوسری اذان آپ کے دور سے جاری ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی؟ دوسری اذان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی. اور بعض کا خیال ہے 3 اذانیں تھیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ زیادہ آنے لگ گئے تھے, آبادی بہت پھیل گئی تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ منورہ میں فلاں جگہ مسجد کے قریب جو ٹیلہ ہے اس پہ چڑھ کے اذان دیا کرو, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بالکل اب جماعت تیار. پہلی اذان منبر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی جاتی تھی, پھر سیدنا وکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ کے سامنے بھی ایسی ہوتا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دروازہ تھا اس پہ اذان دی جاتی. اس لیے امام احمد رضا خان صاحب کی تحقیق یہ ہے, کہتے ہیں دوسری اذان جو جمعے کی ہے امام کے سامنے نہیں بلکہ مسجد کا جو دروازہ ہے اس پہ دی جائے. دلی جامع مسجد ہم نے دیکھی, غور کرتے رہے تو معلوم ہوتا ہے یہ وہاں بھی شاید ایسے ہی ہوگا, مغلوں کے یہاں, لیکن ہم نے کہیں پڑھا نہیں. اور تیسری ایک رائے یہ ہے ممبر کے سامنے, ایک رائے دروازہ, ایک رائے یہ ہے کہ 3 اذانیں ہوتی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی جو اذان تھی وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی, وہ لوگوں کو آگاہ. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری اذان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی, بعض کہتے ہیں پہلی اذان. اس سے حنفی فقہا کے نزدیک پہلی اذان کے بعد نہ آنا حرام ہے. بہت بڑا لفظ, کاروبار کرنا, دفتر میں بیٹھنا, کوئی بھی کام اس دوسری اذان کے بعد ختم. دوسری اذان کے بعد صرف غسل ہے, وضو ہے, 4 رکعتیں ہیں اور نماز پڑھانا ہے بس. یہ وہ وقت ہے جو عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اللہ نے اصل میں رکھا تھا 24 گھنٹے. اب بھی جو کٹڑ یہودی ہیں یہ فون تک نہیں سنتے. جمعے کے دن سورج غروب ہوا اور ہفتے کے دن سورج غروب ہونے تک فون تک نہیں سنتے, ایک چیز اٹھا کر یہاں سے یہاں نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں یہ سارا وقت اللہ کا ہے, یقیناً اللہ نے ان سے طے کیا تھا. عیسائی جو پرانے تھے ان کے ہاں یہ اتوار کے لیے تھا, ہفتے کا سورج ڈوبے تو اتوار تک. ہمارا آیا تو اللہ نے اس وقت کو کم کر دیا. اللہ نے فرمایا بس یہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اس سے لے کے امام کے سلام پھیرنے تک تم کوئی کام نہیں کرو گے, یہ وقت میرا ہے. اس لیے اس وقت میں کوئی کاروبار, کوئی کام کرنا بالکل جائز نہیں. شرط لگانا وہ اسلام جو ہم کہہ رہے ہیں, وہ تو بہرحال اسلام میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے, اس نے کفار نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائی تھی, اس وقت جواز تھا پھر نہیں رہا. ناجائز ہے بھائی شرط لگانا, شرط پہ جو مال ملتا ہے وہ بھی جائز نہیں. اور आपके दूसरे सवाल का जवाब देखेंगे। किसी शख्स को इज्जत देने की गर्ज से नूरुन अला नूर कह के मुखातब करना या इन अल्फाज से किसी का इस्तकबाल करना जायज या मुनासिब है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा साधा उसूल बयान फरमा दिया। आपने फरमाया जब तुमने किसी शख्स को ऐसी इज्जत दी जो उसका अहल नहीं है तो तुमने अपने परवरदिगार को नाराज कर दिया। इसीलिए इस्लामी दुनिया में जब बादशाहत थी तो रकाबुल उमम बादशाह के लिए इस्तेमाल होता था, लोगों की गर्दनों का मालिक और लोगों को रोजी पहुंचाने वाला। और ये फुकहा ने लिखा फतावा में कि कुफर है बादशाह के लिए जुमले। अल्लाह ही है जो गर्दनों का मालिक है और अल्लाह ही है जो लोगों को रिस्क पहुंचाता है, मना कर दिया। जलालतुल मलिक हमेशा लिखते थे ना, ऐसा बादशाह जिसका जलाल तारी। तो एक मरतबा कहा गया शाफाद आए तो उनके इस्तकबाल इन अल्फाज में किया गया। इनके यहां मुफ्ती बिन बाज जिंदा थे तो उन्होंने कहा जलालत अल्लाह के लिए, किसी बादशाह के लिए नहीं। तो उसने हाथ चूमा एहतराम किया, उसने कहा हजरत बदल देंगे इसको। उन्होंने कहा ये अपने लिए ना कहलवाओ और ना कोई कहेगा। तो मुफ्ती थे, मुफ्ती आजम कहलाते थे, नाबीना थे लेकिन इल्म अल्लाह ने वाकई दिया था। तो उसके बाद वो खादिमुल हरमैन शरीफैन कहलाने लगे। तो ऐसे अल्फाज किसी के लिए भी इस्तेमाल करना जिसको वो डिजर्व नहीं करता, ये या तो झूठ है या फिर कुफर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमने ऐसे अल्फाज किए जिसको वो डिजर्व नहीं करता तो आपने बनाया तुमने अपने परवरदिगार को नाराज कर लिया। इसीलिए सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आप जैसी तरक्की दुनिया में कहीं नहीं और ये नहीं और ये सब झूठ, बकने वाला भी जानता है सुनने वाला भी जानता है। और इन्हीं चीजों से अल्लाह की नाराजगियां सामने आती हैं और थप्पड़ पड़ते हैं कौमों। सैयदना अली रजी अल्लाह उनके हदीस सुनी थी, दरवाजे पर दस्तक दी और तहज्जुद के लिए जागने का फरमाया। सवाल यह है कि तहज्जुद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अपने घर में अदा करते थे तक फजर की सुन्नतें भी, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां जा रहे थे जब उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाजा खटखटाया? जी यह हदीस हमने बयान की थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में यह वाकया हमेशा तो पेश नहीं आया ना, हुआ ऐसे किस दिन तशरीफ ले जा रहे थे मस्जिद नबवी और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घर जो था हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बिल्कुल सामने। इसीलिए ये जो कहा जाता है ना कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही है वहां, और आहले तशय्यो जो वहां जाकर सलाम पेश करते हैं तो हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उनकी कब्र उनके घर में बनाई गई। तो आमने सामने थी और छोटी सी गली बन जाती थी, ये गली आगे जाकर मस्जिद नबवी को मिल जाती थी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उठे, उस दिन हमें नहीं मालूम नमाज तहज्जुद की आपने घर पे पढ़ी या मस्जिद में जाके पढ़ी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजा खटखटाया और कहा कि नमाज पढ़ लो, नमाज का वक्त है। वो सो रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कब्जे में हमारी जाने हैं, जब वो चाहे नमाज के लिए उठा दे, जब चाहे सुला दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर जरा सा मोहब्बत की वजह से इताब फरमाया। इताब होते ही वहां जहां मोहब्बत होती है, जब मोहब्बत ही ना रहे तो शिकायत कैसे। पता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही। तो जब अदावत भी खत्म हो जाए ना, जब कोई कहना सुनने ही छोड़ दे तो इसका मतलब यह है कि अब कुछ नहीं ला। तो वो इताब फरमाया, पूरा कान इंसान अक्सर शहीन जदला, आदमी बहुत ही झगड़ालू है, आदमी झगड़ा करता है। ये क्या कहते शीफ ले गए, ये सही अहदीस में, इसमें क्या ऐसी बात है? بچوں کو مسجد لے جاتے ہوئے اکثر خوشبو لگاتا ہوں، یہ خوشبو کو کیسے لکھا ہے؟ مگر بڑے بوڑھے بچوں کو خوشبو لگانے سے روکتے ہیں، یہ جو روکتے ہیں ان سے پوچھئے، اگر نہ اصولی طور پہ تو کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے عورتوں کا ایسی خوشبو لگانا جس کی وجہ سے غیر مرد جو ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، اور اسے بڑی سخت باتیں بھی کی ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو ایسی ہے جس پہ غسل واجب ہو گیا، مطلب یہ کہ بہت ہی بری حرکت اس نے کی، کرا میں جا رہی ہے، بازار ہے، گلی ہے، تو غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہوں کہ خوشبو آ رہی ہے، باقی یہ بچوں کو لگانے کی، یہ ان سے پوچھئے۔ مگر ایک بات خیال میں ہے کہ ہمارے ان دیار میں پرانے زمانے میں جو لوگ منع کرتے تھے وہ اس کی کتابوں میں جو وجہ لکھی ہے وہ کہتے تھے کہ جنات آ جاتے ہیں، جنات چمٹ جائیں گے،
نظر لگ جاتی،
بچے کی طرف توجہ ہو گئے تو نظر بھی لگے گی۔ لیکن یہ باتیں صرف مطلب یہ کہ ہمارے یہاں رائج ہیں، کہی جاتی ہیں، کتاب و سنت سے اس کا تعلق نہیں۔ رات کے وقت قبرستان جاتے ہوئے بہت ڈر لگا، بالکل ٹھیک ہے، خواتین کو تو دن میں بھی ڈر لگتا ہے، بچپن سے ایسی باتیں سنتے ہیں جس سے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، رات کے وقت قبرستان نہیں جانا چاہیے، جائیے ضرور چاہیے، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کو تشریف لے گئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، رات کو ڈر لگتا ہے مت چاہیے، کیا ضرورت پڑی ہے اپنے آپ کو خام خواہ ایک نفسیاتی مرض میں مبتلا کرنے کی، اور جانا ہے تو ضرور چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی غیر مسلم کے چھینکنے پہ کہا جا سکتا ہے بلیسڈ، کہا جا سکتا ہے، کہنا بھی چاہیے، دعا کا جملہ ہے۔ کیا وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیے بغیر دھونے سے وضو ہو جاتا ہے؟ ہو تو جائے گا، لیکن خلال کو اس لیے کہتے ہیں کہ بسا اوقات انگلیاں جو ہیں نا وہ اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اتنی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ پانی اس میں جاتا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لوگوں نے جلدی جلدی وضو کیا تو آپ نے دیکھتے رہے، کھڑے ہو کے مصلے پہ تھے، تو جو لوگ جب آئے ہیں لوگوں کو یہ جلدی تھی کہ آپ مصلے پہ کھڑے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بعض لوگوں کی ایڑیاں نہیں گیلی ہوئی تھیں، تو آپ نے ویل للعقاب من النار، جہنم کی آگ انہیں تر کرے گی، جہنم کی آگ انہیں گیلا کرے گی، سختم بھی فرمائی، کیونکہ فرض ختم ہو گیا نا، تو جب وضو نہیں رہا تو نماز بھی نہیں ہوئی، اس لیے خلال کے متعلق کہتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کسی وارث کا انتقال ہو جائے تو کیا وراثت ان مرحوم کے بچوں میں بالکل اگر اس کا حق بنتا ہے تو وہ حق اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ گزشتہ 5 سال سے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں، یہ پذیر زیر سے کب سے لکھنا شروع ہوئے؟ نہ کرو یار، یہ تو بہت گراں گزرتا ہے۔ ایک پرائیویٹ کوارٹر ہے، دیکھو پھر، لیکن میں ہر ہفتے، یہ ہر ایسے لکھتے ہیں، لیکن میں ہر ہفتے آبائی گھر جاتا ہوں جو کہ 90 کلومیٹر ہے، جب 90 کلومیٹر پہ آپ گئے تو آپ مسافر ہو گئے، لیکن وہ آپ کا آبائی گھر ہے، اصل گھر ہے، تو پھر تو آپ مقیم ہیں، ورنہ 90 کلومیٹر کا سفر آدمی کو مسافر بنا دیتا ہے۔ اسلام آباد سے کیا قصر نماز کی شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ میں کچھ دنوں سے بہت اطمینان سے ہوں کہ قصر پڑھوں یا پوری نماز، تو اطمینان کا ہوا کہ قصر پڑھوں گا پوری نماز، یہ تو بے اطمینانی ہوئی۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، آپ اسلام آباد میں ہیں، 90 کلومیٹر آپ کے گھر سے اسلام آباد بنتا ہے، آپ مسافر ہیں، لیکن چونکہ 5 سال سے آپ رہائش پذیر ہیں، کبھی بھی آپ اگر اسلام آباد میں 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کیا تو آپ یہاں مقیم ہو جائیں گے، یہ بھی اقامت ہے، وہ بھی اقامت ہے۔ اسلام آباد کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں اور گورنمنٹ نے سائن لگا رکھا ہے کہ یہاں اسلام آباد ختم ہو گیا، اس سے لے کے آپ کے شہر یا گاؤں کی حدود جہاں شروع ہوتی ہیں وہاں تک کا درمیانی جو فاصلہ ہے، اس میں آپ مسافرت کی نماز پڑھیے، اور اسلام آباد میں اور جب گھر پہنچ جائیں تو پوری نماز پڑھیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی 15 دن ٹھہرے ہی نہیں 5 سال میں، تو آپ مسلسل مسافر ہیں، آپ ٹھہرے ہی نہیں کبھی اسلام آباد، آپ کی اقامت ہوئی نہیں، ہمیشہ 12 دن بعد 13 دن بعد چلے گئے. تو اسلام آباد میں لیکن آپ کے پاس کوارٹر ہے، سب کچھ ہے، آپ مسافر ہوں گے کیونکہ 15 سے ہمیشہ کم ٹھہرے ہیں. اس مسافرت میں سنت موقع نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ پوری پڑھنی ہوگی، امام کے پیچھے بھی نماز پوری پڑھنی ہے. صرف آپ اپنے طور پہ اگر نماز پڑھیں گے تو 4 کی 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں، اور عشاء میں بھی وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے. تو قصر جو ہوتی ہے ہمیشہ فرض نمازوں میں ہوا کرتی ہے اس شخص کے لیے جو مسافر ہے. اور اگر سفر کی حالت میں بالکل اطمینان ہے، یہاں سے گئے کراچی چلے گئے، ہوٹل بک ہے، گیسٹ ہاؤس بک ہے، 2 دن وہاں قیام ہے، 3 دن 15 دن سے کم قیام ہے، لیکن آپ اطمینان جیسے گھر میں رہ رہے جیسے وہاں رہ رہے، واش روم اتنا اچھا ہے آپ کا گیسٹ ہاؤس میں کہ جی چاہتا ہے ہم جیسوں کا کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ. دولت کی غلط تقسیم سے یہ جو چونچلے ہیں نا، یہ اسی طرح نبھتے ہیں. تم جاؤ ان کے گیسٹ ہاؤسز میں، ان کے ریسٹ رومز میں، تو اسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کے فرعون ہیں. بس بات اتنی سی ہے کہ ارا آن مارا آن نیس، فرعون کو حکومت ملی ہوئی تھی، مجھے حکومت نہیں ملی، نہیں تو میں بھی فرعون سے کم نہیں. یہ سب فرائنہ ہے، یہ سب فرعون کی اولادیں. پیسہ گورنمنٹ کا ہے نا جی، کسی اور کا تو لگتا نہیں ہے، ٹیکس عوام سے وصول کر کے خرچ کرنا ہے، پھر کیا ہے، اپنے مونڈوں کی کمائی ہو نا، اپنی کمائی ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ پیسہ کیسے خرچ ہوتا ہے ولی عیاذ باللہ. تو اس لیے بہرحال دوسری طرف کو چلے گئے، جب آدمی کو ایسی سہولتیں میسر ہوں تو سنت موقع اسے پڑھنی چاہیے. تلخی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی. یہ سرمایہ دارانہ نظام اور یہ سرمایہ داری جو ہے نا، یہ آگ ہے، پوری آگ ہے. ہے تو بات آپ کی درست، لیکن یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کہ کبھی کوئی بات ہوئی تو عرض کریں گے. سوال یہ لکھا ہے کہ عموماً دیکھا ہے جس علاقے کے لوگ اچھے اور وہاں کی مٹی بھی اچھی، اور اس مٹی سے کوئی نہ کوئی خوبی برآمد ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، مثلا علاقے لوگ مزاج کے اچھے ہیں، وفادار ہیں، پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. جہاں لوگ اچھے نہیں، اخلاق کے کمزور ہیں، وہاں پھل بھی میٹھا نہیں ہوتا. کیا یہ انسانی مزاج اور مٹی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے؟ حدیث کا کوئی حوالہ ہوتا ہے بھائی، یہ غلط نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حدیث چونکہ پوچھی ہے، اس لیے اس کو بتا دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک وادی تھی، بطحان. اس وادی میں ہمیشہ پانی جاتا تھا. نماز اوپر پڑھ لیجئے، کہیں اور پڑھ لیجئے نماز. اچھا، تو بطحان ایک وادی تھی، سیلاب کا پانی اس میں جاتا تھا. ایک مرتبہ اتنی بارشیں مدینہ منورہ میں ہوئی ہیں کہ اس وادی سے جو پانی نکلا ہے تو آ کے مسجد نبوی کو لگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک تک پانی پانی ہو گیا، اور ایک قبر کھل گئی. جو قبر کھلی تو میت کا پاؤں نظر آنے لگا، کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں. رات کو لوگ اٹھ گئے اور بھاگے مسجد کی طرف. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گورنر تھے، انہیں بتایا گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح بھاگے آئے، اور آ کے انہوں نے ایک کپڑے سینے والا آدمی تھا، نام اس کو اتر گیا ذہن سے، لیکن مدینہ منورہ کی تاریخ میں محفوظ ہے. فوراً اسے بلایا, اسے کہا کہ چادریں جلدی کپڑا لاؤ, اور فرمایا کہ پنج گوشہ اس سے کر دو. پیراگان پانچ گوشے بنا دیے. انہوں نے کہا کہ اسے کھڑا کرو کپڑے کو ڈنڈوں کی مدد سے, اور اسے بند کر دو ایک طرف سے. چوکور اس لیے نہیں بنوایا کہ کعبۃ اللہ چوکور تھا. حریر عبدالعزیز رحمۃ اللہ بڑے عقل مند آدمی تھے, وہ ڈرے اس سے کہ لوگ یہاں کہیں طواف نہ شروع کر دیں. اور اسی لیے قبر شریف کا وہ پچھلا حصہ, ایک چہرہ مبارک ہے اور ایک اس کے پیچھے, بالکل اس کے پیچھے, یعنی قبلے کی طرف وہاں پہنچ کے آپ پیٹ کریں تو مسجد نبوی کے دروازے کی طرف ہوتا ہے, یعنی قبر شریف میں چہرہ مبارک کی طرف پشت ہو جائے, اتنا پیچھے جو بالکل پیچھے اس کی جگہ, جیسے یہ ہے اور یہ ہے. اس پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے چبوترا بنوا دیا تھا. انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو لوگ سجدہ کرنے لگے, تو ان کا لوگوں کو پرے رکھو اس سے. تو انہوں نے پھر کپڑا لگوا دیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بلاؤ یہ قبر جو کھلی ہے, یہ پاؤں مبارک کس کا ہے؟ تو لوگ گھبرا گئے, لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں ہے. پھر سالم آئے, سالم بن عبداللہ بن عمر اور قاسم بن محمد بن ابو بکر اور حسین بن علی بن ابو طالب, علی بن حسین بن ابو طالب, یہ سارے مدینہ منورہ کے ستون تھے علم کے. ایک بیٹھتا تھا ایک اٹھتا تھا, ایک بیٹھتا تھا ایک اٹھتا تھا. ان کی نشست, ان کی مجلسیں ہوتی تھیں مسجد نبوی میں, پہروں بیٹھتے تھے, اور ایک ایک جملہ ان کا پورے عالم اسلام کے لیے رہنمائی ہوتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے کسی کو کہ مدینہ منورہ میں اب بھی وہ مجلس شام کو جمتی ہے یا نہیں, اور پھر لکھا ہے مجھے اپنی حکومت سے زیادہ اس مجلس کی حاضری اچھی لگتی ہے, لیکن کیا کروں. تو سالم بن عبداللہ بن عمر نے پہچانا, انہوں نے کہا یہ وہ پاؤں ہے جس میں بیٹھ کے کھیلتا رہتا تھا, یہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں. تو اس کو پنجگوشیا یہ بتحان کی وادی پر پھر بند باندھا گیا تھا. بتحان میں چونکہ پانی آتا تھا کثرت سے, تو پانی جہاں بہتا رہتا ہے, آپ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیں, وہاں کے پتھر گول ہو جاتے ہیں. یہاں سے کنکریاں لائی جاتی تھیں مسجد نبوی میں صف کو بنانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کنکریوں کے ذریعے صف سیدھی کی جاتی, پھر دوسری پھر تیسری لائن پھر چوتھی لائن, اور یہ گول پتھر ہوتے تھے, چبھتے نہیں تھے پاؤں میں. اور یہی کنکریاں مکہ مکرمہ میں بھی لائی جاتی تھیں اور مطاف میں بچھا دیتے تھے ہمیشہ, لوگ اسی پہ طواف کرتے تھے انہی کنکریوں پہ. یہ تو جب پیسہ آیا ہے, تیل آیا ہے, تو شاہ فیصل نے غالباً پہلی مرتبہ مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں یہ سفید پتھر لگوایا, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. تو یہ بتحان کی وادی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے. یہ ہے آپ کے سوال کا اصل جواب. اور آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے تربت ارتنا بریقت باز دینا, کہ ہماری زمین کی مٹی ہے اور ہمارا تھوک جب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بیمار کے پاس جب جاتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے, پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بسم اللہ تربت ارضینا, اللہ کے نام کے ساتھ تربت ارضینا, ہماری زمین کی بتحان کی یہ مٹی, بریقت بازینا, ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ مل کے, لیشفا سقیمانا, اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے مریض شفا پائیں, بے اذن ربنا, میرے ہمارے پروردگار کے حکم سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بتحان کی مٹی پہ تھوک دیتے تھے, تھوکنا تو نہیں یعنی تھتکار دیتے تھے, اور اس مٹی کو لوگ پانی میں ملا دیتے تھے اور وہ پانی پی لیتے تھے. مٹی بیٹھ جاتی تھی تہ میں, مٹی نہیں کھاتے تھے, مٹی بیٹھ جاتی تھی تہ میں اور لوگ پانی پی لیتے تھے. اب بھی اللہ کے باز بندے ایسا کرتے ہیں، ان نظرات کے نزدیک یہ بتہان کی مٹی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربت ارضنا، ہماری زمین کی مٹی تو جو دنیا میں جس جگہ پر بھی ہے اس کے گھر کی مٹی لے لی جائے اور اس پہ یہ دعا پڑی جائے تو مریض کو شفا مل جاتی. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے، مٹی انسانوں کی عادات پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسانی عادات جو ہیں وہ مٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن بہت تفصیلی چیز ہے. ایک سوال یہاں بھی ہے. جی یہ ہو گیا. جنابت کی حالت میں دیکھیے ایک چیز منع ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو سکتی. قرآن کو چھونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تلاوت زبانی بھی آدمی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ فرض کر لو کوئی آدمی رات کو ہمیشہ دو آخری سورتیں پڑھ کے سوتا تھا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اب ایک دن یہ حالت اس کی ہو گئی تو فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے مگر قل کا لفظ نہ پڑھے، یہ پڑھے کہ اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس آخر تک، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل کا لفظ نہ پڑھے کیونکہ قل جو ہے کہ کہیے، یہ قرآن کا حصہ ہے، تو باقی دعا کا پڑھنا جائز. تو اللہ کے جتنے اذکار ہیں ان میں سے صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، باقی درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، قرآنی دعاؤں کو دعا کی نیت سے پڑھے، یہ جائز. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ زبانی، بالکل زبانی تلاوت نہیں کی جا سکتی. ذکر بغیر زبان ہلائے جو ذکر ہوتا ہے، یعنی دلی دل میں اللہ کی یاد ہو، تو کوئی بھی ایسی بات نہیں. وہ تو کوئی آدمی بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے تو دل کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ، اچھا جنابت میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کوئی اصل نہیں، اس کی کچھ بھی نہیں ہے، سمپلی اس سے نہانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں یاد رکھو، بال جو جسم پہ ہوتے ہیں ہر ایک کی جڑ میں، ہر ایک کی تہ میں ناپاکی چلی جاتی ہے، تم اپنے پورے جسم کو صاف کر لو. یہ بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان کو پسینہ آ جاتا ہے. یہ پسینہ جو آنا ہے یہ اصل میں اسی حدیث کی یہی بات ہے کہ ہر ہر بال میں پسینہ آ جاتا ہے، یعنی اس انسان کا ہر ہر بال ناپاک ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے. ام حرام رضی اللہ عنہا، جن کا ذکر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم تو پہلے گروہ میں اور وہ شہادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتی تھی، ان کو ترکوں کے ہاں خالہ سلطانہ کہا جاتا ہے. اگر ترکی کوئی جائے تو خالہ سلطانہ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور تکیہ خالہ سلطانہ. ترک جانتے ہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے، مزار کہاں ہے قبرص میں، تو اس کو تکیہ خالہ سلطانہ کے نام سے یاد کرتے. اور سورج گرہن کی نماز کا بھی پوچھا ہے تو سورج گرہن کی نماز کا آپ کو بتا دیا، 26 دسمبر کو انشاءاللہ صبح 9:30 بجے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد جتنا بھی وقت مل گیا اس میں دعا مانگیں گے. 10:04 تک سورج صاف ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. ہم میں سے ہم نے ایسے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم کئی بار کہتے ہیں کہ جتنا امت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تعلق ہو گئی ہے نا، آج تک کبھی ایسے نہیں ہوئی. اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑا جسے ہمارے دور میں چھوڑ دیا. انہیں پرواہ ہی نہیں ہے سنت میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن موقع پر کیا چیز ارشاد فرماتے تھے. اس لیے کئی لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عمر بھر کبھی سورج گرہن کی نماز کا پڑھنا تو کیا سنا بھی نہیں ہوگا کہ اچھا سورج گرہن میں بھی نماز ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگلی نسل اور بچوں کو لائیں تاکہ انہیں پتا تو چلے, وہ بڑے ہو کے کہہ تو سکے کہ ہم نے ایک مرتبہ یہ نماز پڑھی تھی یا نماز ہوتی ہے, کچھ تو چیزیں قائم رہنی چاہیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا طویل دعا مانگنا اور خاص طور پہ یہ فرمانا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم, اور پھر جنت کا دیکھنا اور جہنم کا دیکھنا اور دیوار میں, اور خاص طور پہ اس موقع پہ یہ کہنا کہ دیکھو بدکاری سے بچنا, زنا سے بچنا, اس ایک گناہ کی طرف توجہ دلانا, وہ اللہ کی عظمت اور جو کچھ اس وقت ان پہ منکشف ہوا تھا وہ ساری چیزیں سامنے تھی نا, تو اس لیے بتاتے رہے کہ یہ چیز سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں سے, اس سے بچو. تو یہ چیزیں اگلی نسل کو سکھانی چاہیے. 26 دسمبر صبح 9:30 بجے سے 10:05 بس ایسے ہے, 30-35 منٹ اللہ کی عبادت, شکر کرنا چاہیے اگر اللہ توفیق بخشے.